بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الاعظم في الارضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله الحكيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا درود بجي محمد وآل محمد بارك دو آیات قرآن کریم سے پیش کی اور دو آیات کے کچھ حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اور پہلی آیت بہت مشہور و معروف ہے کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے ایمان والوں سے کہ تم پر روزہ اسی طریقے سے فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا. واضح سی بات ہے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بنو. یعنی انداز تربیت الہی یہ ہے کہ کوئی بھی بات بیان کی جائے تو اس کا منطقی نتیجہ لوگوں کے ذہنوں میں ہونا چاہیے. بلا وجہ بلا سبب کوئی واجب چیز ہم پر واجب نہیں کی گئی ہے, کوئی حرام چیز حرام نہیں کی گئی, کوئی مکروہ یا مستحب چیز اس عنوان سے ہمارے لیے اس کا بجا لانا یا نہ بجا لانا ہمارے لیے جو کچھ بھی ہے وہ ہماری تربیت کے عنوان سے ہے. تم پر روزہ فرض ہے جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر. لعلکم تتقون, ہدف کیا ہے, مقصد کیا ہے, تاکہ انسان اہل تقوی بنے, صاحب تقوی بنے, صاحب وہ مانے کے تقوی یعنی تقوی والا بنے. اور دوسری آیت جو ہے کہ ایمان لانے والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ دو آیتیں اگر اس کو ایک ہی تناظر میں دیکھا جائے, اور وہ تناظر کیا ہے, تربیت, یعنی انسان کو اس کے نقص اور عیب سے لے جا کر اس کو کمال تک پہنچانا, یہ ہے تربیت الہی. اور اس تربیت الہی میں پورا عالم کائنات شریک ہے, پورا عالم, پوری یونیورس, جتنی بھی کہکشائیں ہیں سب اس میں شریک ہیں, جس کو ہم بارہا پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. عالمین کا رب ہے جس میں جو جتنی جیسی صلاحیت ہے جیسے کہ اس نے مقرر کی ہے وہ اس کو درجہ کمال تک پہنچا رہا ہے. اور پھر انسان کے درجہ کمال وہاں سے شروع ہوا جہاں سے آواز قدرت آئی, وَنَفَخْتُ فِيهِم مِّن رُوحِي, جب میں اس میں اپنی روح میں سے کچھ ڈال دوں تو پھر اس کے آگے سجدہ ریز ہو جانا. اور پھر وہاں سے انسان کو بھیجا گیا تاکہ اس دنیا میں آئے, اور اس دنیا میں آنے کے بعد انسان اپنے کمال تک پہنچے. تربیت کا کام بہت مشکل ہے. ابھی چند روز پہلے کی بات ہے, تین چار روز پہلے کی, فجر کی نماز کے لیے میں جا رہا تھا, ٹیرس میں پہنچا تو دیکھا چڑیا کا بچہ بالکل نو مولود وہ گرا ہوا ہے, اڑ نہیں سکتا, کھا نہیں سکتا, پی نہیں سکتا, کیا کریں, رکھیں نہیں رکھیں, کیا کریں. پہلے خیال آیا باہر ڈال دیتے ہیں, گھر والوں نے کہا کہ نہیں باہر نہیں ڈالے, کوئی کھا جائے گا, اس کو رحم آ رہا ہے. خیر نماز کے بعد اس کو دوبارہ سے گھر میں لے آئے, اس کو کھلانا بڑا مسئلہ, کیسے کھلائیں, چھڑیے کی آواز کیسے نکالیں کہ جناب اس کو پتہ چلے کہ بس اس کے ماں آئی ہے وہ چکانا چاہتی ہے. پر دیکھیں کسی کوئی نہ کوئی ٹیکنیک استعمال کی جس کی وجہ سے اس کو ہلایا جلایا تو اس نے چونچ کھولا, تھوڑا سا آٹا, تھوڑا سا دلیا, کچھ پانی میں مکس کر کے اس کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی. آپ یقین کریں کہ فارسی میں کہتے پیدرمن ادھر آورد, یعنی ہمارا خون پسینہ ایک کر دیا اس چھڑیے کے بچے نے. اس کو کھانا کھلانا اور پانی پلانا مشکل ہو گیا, ڈراپ لے کے اس کو ڈراپ ڈالنے کی کوشش کی. آپ یقین کیجئے کہ دو تین دن یہ کیفیت رہی، ہر تھوڑی دیر بعد اس کو دیکھتے کہ اب وہ جتنی اس میں سکت تھی۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ ایک چڑیے کے بچے کو کھانا کھلانا جو ہے، اس کی تربیت کرنا کتنا مشکل ہے۔ بالآخر اس کی قضا تھی، رات کو جو ہم کر سکتے تھے کیا، اس کے بعد صبح جب سحری میں اٹھے تو مر چکا تھا۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ تربیت کا کام کتنا مشکل ہے، کہ ایک انسان عاجز ہے کہ ایک چھوٹے سے چڑیا کے بچے کو کھانا کھلائے یا اس کو چگائے یا اس کو پانی پلائے۔ واقعاً خداوند عالم جو پوری جہان کی تربیت کر رہا ہے، تو یہ واقعاً اردو میں کہتے ہیں اسی کا دل گردہ ہے کہ وہ اتنی معصیت، اتنے گناہ، اتنی خطائیں، اتنی جسارتیں، اتنی کوتاہیاں دیکھنے کے بعد بھی وہ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، آ جاؤ، کھاؤ، پیو، زندہ رہو، تمہارا حق ہے۔ تو یہ ماہ رمضان ہے، یہ روزے ہیں کہ جن کا ایک مقصد، ایک اس کا ایک حکمت کیا ہے، لعلکم تتقون، صاحب تقویٰ بنے، ہمیں وہ ریزسٹنس پاور آئے، وہ اسپریچل پاور آئے کہ جو ہمیں گناہوں سے روک سکے۔ 15 شعبان کے اعمال میں ایک دعا ہے جو رسول اللہ سے ہے، درود جی محمد و آل محمد پر، اے خدا اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و بین معصیتک۔ خداوندہ ہماری قسمت میں دے دے اپنا وہ خوف، وہ خشیت۔ عربی میں خوف و خشیت کا معنی الگ الگ ہے، اردو میں خوف و خشیت مترادف معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اپنا وہ خوف دے دے، میں اردو ہی کے حوالے سے اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، دقیق ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، کہ جو اللہم قسم لنا من خشیتک، اپنے خشیت میں سے، اپنے خوف میں سے کچھ ہمیں دے دیں۔ کتنا دے دے؟ ما یحول بیننا و بین معصیتک، جو ہمارے اور تیری معصیت، تیرے گناہ کے درمیان، تیری مخالف کے درمیان ایک حائل بن جائے۔ یہ ہے تقویٰ، کہ میری آنکھیں، میرے کان، میرے زبان، میرے ہاتھ و پیر، میرا اخلاق، میرا کردار، میرا اٹھنا بیٹھنا، ان صلاۃ و نسک و محیا و مماتی للہ رب العالمین، ہر چیز، صرف نماز نہیں، صرف روزہ نہیں، ان صلاۃ و نسک، نسک میرے مناسک یعنی عبادات، و محیا میرا جینا، میرا سانس لینا، میرا گھر میں آنا، میرا گھر میں جانا، میرا زوجہ سے برتاؤ، زوجہ کا مجھ سے برتاؤ، بچوں کا والدین سے، والدین کے بچوں سے، استاد کے ٹیچر سے، ٹیچر کا اسٹوڈنٹ سے، یہ سب جتنے بھی معاملات ہیں، جتنے بھی معاملات، نماز تو مخصوص اوقات میں پڑھی جاتی ہے، لیکن جتنے بھی معاملات ہیں، وہ نوسو کی، وہ ماہیا یا میری پوری زندگی، وہ مماتی، یہاں تک کہ میری موت بھی، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یہ تقویٰ۔ اور پھر سورۃ تحریم میں ارشاد ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نار، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اب ان دونوں آیتوں کو مرچ کیا جائے اور دیکھا جائے کیا منطقی نتیجہ نکلتا ہے، ہم لاجیکلی کیا اس سے نتیجہ لے سکتے ہیں ان دو آیات سے؟ وہ یہ لے سکتے ہیں کہ ہمیں تقویٰ حاصل کرنا ہے، اور اس تقویٰ کے ذریعے سے ہمیں جو کام کرنا ہے وہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اب آپ نے ممبر تو دے دیا، لیکن یہ بتایا کہ ٹائم کتنا ہے مقرر کا؟ مصطفیٰ بھائی 50 منٹ ہیں، چل 9:00 کتنے 15 منٹ میں شروع ہوئی ہے، ٹھیک، درود بھیجے محمد و آل محمد۔ میں پریکٹیکلی زیادہ گفتگو کروں گا، تھیوری میں نہیں جاؤں گا۔ 4 قسم کے خانوادے یا فیملیز قرآن کریم میں ذکر کیے گئے ہیں، یہ بھی اپنے استاد سے نقل کروں، آیت المحسن قراتی صاحب سے، کیونکہ قربت رہی ہے، ان کے زیر تربیت رہے ہیں، بہت ہی نفیس شخصیت ہیں، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو طول عمر عطا فرمائے۔ 4 قسم کے خانوادے ہیں۔ پہلا قسم کا خانوادہ بہت ہی خطرناک ہے، خطرناک ان معنی میں کہ ایک دوزخی ہے اور ایک جہنمی ہے، شوہر جنتی ہے اور بیوی دوزخی اور جہنمی، معذرت کے ساتھ خواتین سے، وہ ہے حضرت نوح اور حضرت لوط کی فیملی۔ شوہر 100% جنتی اور بیویاں، جی سمجھ گئے نا، ٹھیک۔ دوسری فیملی کون سی ہے؟ بیوی جنتی ہے, شوہر بیلنس ہو گیا نا اب تو, ٹھیک ہے یہ سمجھ گئے نا اب تو 100%. تو وہ کون سی ہے؟ حضرت آسیہ کی فیملی. بیوی 100% جنتی, خدا کی چاہنے والی, خدا سے کہہ رہی ہے خدا اپنی بارگاہ میں ایک گھر بنا دی میرے لیے, اور مجھے فرعون اور اس کی فوج کے اعمال سے مجھے بچا دے. ایک اور فیملی ہے جس کا ذکر مجھے پہلے کرنا چاہیے تھا, وہ ہیں میاں بھی اور بیوی بھی, دونوں جہنمی, ابو لہب اور اس کی زوجہ, دونوں جہنمی ہیں. یہ تیسری فیملی ہے. اور چوتھی فیملی وہ ہے کہ شوہر بھی جنتی ہے اور شوہر بھی جنتی اور زوجہ بھی جنتی, بلکہ یوں کہوں شوہر قسیم النار والجنہ ہے اور بیوی سیدۃ النساء العالمین ہے. یہ چار قسم کے کریکٹر اور بیہیویئر اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھے ہیں. ممکن ہے تمہارا شوہر بہت اچھا ہو. آج اتفاق سے کاؤنسلنگ کے لیے ایک فیملی آئی ہوئی تھی, صرف تذکرہ کروں گا اور آگے گزر جاؤں گا. فیملی آئی ہوئی تھی, مثلاً شوہر کو ایک نفسیاتی بیماری تھی, تو اس کے سلسلے میں بعض اوقات خواتین جو ہیں وہ بڑا صبر کرتی ہیں اور بڑا تحمل کرتی ہیں, کیونکہ دو قسم کے بچے ہوتے ہیں. خود رہبر معظم نے بھی اس چیز کو ذکر کیا ہے, چھوٹے بچوں کو پالنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا, جو بڑا بچہ گھر میں ہوتا ہے نا جو آفس سے آتا ہے اس کو پالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ بعینی ہی رہبر کے الفاظ ہیں. بہر تو میں گفتگو جو ہے وہ کوشش کروں گا کہ چار حصوں میں ڈیوائڈ کروں اور پریکٹیکل سطح پر لے کے آؤں, تاکہ ہمارے ذہنوں میں جو کچھ سوالات یا شبہات ہیں کچھ کا جواب آپ کو پہلے سے مل جائے, اور کچھ جو ہے وہ اگر تشفی نہ ہو تو وہ سوالات کے ذریعے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اس سلسلے میں میں گزارش کروں گا ایک کتاب جس کا حقیر نے ترجمہ بھی کیا ہے, رہبر معظم کے خطبات پر مشتمل ہے, طلوع عشق نام سے. فارسی میں اس کا نام مطلع عشق ہے, لیکن ہم نے اس کا نام رکھا طلوع عشق. بہترین کتاب ہے ان افراد کے لیے کہ جو ازدواجی زندگی شروع کرنا چاہتے ہیں, انڈرسٹینڈنگ سے کیا مراد ہے, باہمی زندگی سے کیا مراد ہے, مشترکہ زندگی سے کیا مراد ہے, کیا وظائف ہیں دونوں شوہر کے, سوشل زندگی کے حوالے سے بہترین کتاب ہے, راہ گشا ہے, اس کا مطالعہ ضروری ہے اور ناگزیر ہے. بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن, بورڈ آف اسلامک اسٹڈیز BIS نے جب کام شروع کیا تھا, ہمیں اچھی طرح یاد ہے, دوستوں نے مل کے کام شروع کیا تھا, اس زمانے میں ایران میں ہوتا تھا, تو اس کا جو پہلا گروپ آیا تھا اس میں میزبانی کے شرف مجھے اور مولانا عدیم شیرازی صاحب کو, جو آج کل افریقہ میں ہمارے دوستوں میں سے ہیں اور وہ بھی نفسیات اور تربیت کے حوالے سے بہت زیادہ خدمات ہیں, تو ہم نے مل کر وہاں پہ ان کے ساتھ پروگرام رکھا تھا. اس میں مجھے دو بچوں کے نام یاد ہے, وہ بچے تو نہیں تھے وہ زمانے بچے تھے, لیکن اب تو ایک یاسر ہوتے تھے جنہوں نے میٹرک کیا تھا, اور ایک نازو آباد میں رہتے تھے ہمارے دوست, وہ پھر یو ای چلے گئے, اس کے بعد پتہ نہیں چلا ارتضیٰ یا مرتضیٰ تھے. بہرحال تو یہ ہماری آشنائی تھی BIS سے. کراچی میں تو میں جانتا تھا لیکن ایران میں مثلا پہلی آشنائی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ BIS اب ایک ایز اے بگ فیملی ہونے کے عنوان سے اب یہ فیملی بن گئی ہے, ایک خاندان بن گیا ہے, ایک آئلہ ہو گیا ہے. اس وجہ سے اس کو چاہیے کہ مستقل طور پر اب خانوادوں کے لیے تربیتی حوالے سے سوچے, بچوں کی تربیت کے حوالے سے ایسے سیشنز ہونے چاہیے کہ جن کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی توجہات مبذول رہیں, تاکہ جو نوجوان بچے شادی کرنا چاہتے ہیں, رشتے ازدواج منسلک ہونا چاہتے ہیں, ایک بہت بڑا جنجال ہوتا ہے گھروں میں, بہت بڑا امتحان ہوتا ہے نوجوانوں کے لیے, اور کہ کس کو کیسے کس طریقے سے انتخاب کیا جائے, اور پھر ان کی ایجوکیشن ہونی چاہیے, ان کو تعلیم یافتہ کرنا چاہیے کہ زندگی گزاری کیسے جائے. افسوس کہ ہمارے یہاں کوئی اس قسم کا کوئی ادارہ نہیں کہ جہاں پر ہم نو بیاہے افراد کو جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہو ان کو ایجوکیٹ کریں, ان کو سکھائیں, ان کو بتائیں کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے. پھر تو BIS کے جو بھی مسئولین ہیں ذمہ دار ہیں وہ اس طرف توجہ رکھیں کہ پورا ایک شعبہ بنائیں تربیت کا کہ جس میں جو ہے خاندان سے متعلق تربیت سے متعلق گفتگو کی جائے. درود بھیجے محمد و آل محمد. خب گفتگو اگر تربیت اولاد سے شروع کروں تو اس سے بہتر یہ کہ میں رشتہ ازدواج سے شروع کروں گفتگو کو, کہ قرآن نے کن کن چیزوں کو مد نظر رکھا ہے رشتے کے لیے. بہت زیادہ ڈیپتھ میں جا کے گفتگو نہیں کروں گا, سرسری انداز سے بہت جلدی جلدی سے گفتگو کروں گا, کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے کہ اگر ایک موضوع پہ رکوں تو دوسرے تین چار موضوعات جو ہوں تشنا رہ جائیں گے. خوب جوانی پتہ ہے آپ کو کتنی قیمتی ہے, جن کے پاس ہے شاید ان کو نہ پتہ ہو لیکن جن کے پاس سے گزر گئی ہے, مثلا ہمارے انجینئر قاسم بھائی موجود ہیں, ان سے پوچھیں. ان کی میں ان سے چھوٹا ہوں لیکن بہرحال ان کی جوانی, ان کے کارنامے, ان کی خدمات جو رہی ہیں قوم کے حوالے سے وہ سب میرے سامنے ہے کہ آئی ایس او میں جب ہوتے تھے تو کس طریقے سے خدمات اور اجتماعی اور اس قسم کی چیزیں. تو اگر کسی 40 سالہ 60 سالہ انسان سے پوچھا جائے کہ آپ کی جوانی کیسے گزری تو وہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے گا, کہے گا کہ کل کسی بات لگتی ہے, زندگی بہت جلدی گزر جاتی ہے. شیان اللہ یا عرف فضلہما الا من فقدہما الشباب والعافیہ. حدیث میں دو چیزیں ایسی ہیں جو بہت جلد گزر جاتی ہیں, اور جب گزر جاتی ہیں اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ کیا چیز ہمارے ہاتھ سے نکل گئی. کیا چیز نکل گئی؟ لا یعرف فضلہما الا من فقدہما, جس کی فضیلت و شرف اور اہمیت اور امپورٹنس کو کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے کہ جس کے ہاتھ سے چلی جائے. جس کے ہاتھ میں ہے اس کو اندازہ نہیں ہے کہ کیا ہے. بہت کم افراد ہیں جن کو اندازہ ہو جاتا ہے آن ٹائم کے کیا چیز ہے میرے پاس, وقت کیا ہے, سرمایہ کیا ہے. ایک ہے شباب یعنی جوانی اور ایک ہے عافیت یعنی سلامتی, صحت کی سلامتی, جسم کی سلامتی, روح و فکر کی سلامتی. جسم کی سلامتی بہت امپورٹنٹ ہے, اس سے زیادہ روح اور فکر کی سلامتی بہت اہمیت رکھتی ہے. اس بنا پر جوانی کا جو دور ہے وہ بہت حساس دور ہے, جس کو میں نے ڈاؤ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کے سامنے بھی کچھ 2-3 مہینے پہلے ایک چھوٹا سا پروگرام تھا, اس میں فیلنگس کے عنوان سے میں نے اس پہ میں نے لیکچر دیا تھا. انسان کو جو فیلنگس دی اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی نعمت ہیں. سیڈ فیلنگ ہوں یا ہیپی فیلنگس ہوں یہ بہت بڑی نعمت ہیں. یہ فیلنگس اگر نہ ہوں نا, خوشی ہو یا غم, اس کو تحمل کرنا, برداشت کرنا انسان کے بس میں نہیں رہے گا. یہ جو ہنسنا ہے, مسکرانا ہے, چہرے پر سرخی آ جانا ہے, یہ سب کیا ہے؟ یہ خوشی کے اظہارات ہیں. یہ اگر نہ ہو تو اس خوشی کو تحمل کرنا مشکل ہو جائے گا. اس طرح آنسو ہیں, آہ ہے, ٹھنڈی آہ بھرنا ہے, ٹھنڈی سانس لینا ہے, ہاں آئے کہنا ہے, یہ سب کیا ہے؟ یہ اظہارات ہیں غم کے. اگر یہ نہ ہو تو غم کو برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. سادی سی مثال میں دوں, بہت سے لوگ ہوتے ہیں سکتے میں آ جاتے ہیں خوشی یا غم سے, ان کوشش کی جاتی ہے ان کو ہنسایا جائے یا ان کو رولایا جائے تاکہ وہ اس حالت سے باہر آئیں. تو یہ فیلنگس اللہ تعالیٰ نے دی ہیں, ان کا بہت بڑا رول ہے انسان کی زندگی میں. میں تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں, انٹرنیٹ پہ موجود ہے, سرچ کر سکتے ہیں. بہت بڑا رول ہے ان کا, اللہ تعالیٰ نے یوں ہی نہیں دی ہیں بلکہ ان کا ایک رول ہے. یہ انسان کی تربیت کے لیے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ سب انسان کی تربیت, یہ ایکو سسٹم جو ہماری لائف میں ہے, ہمارے یونیورس میں, یہ سب کیا ہے؟ انسان کی تربیت کے لیے. اسی طرح جو کچھ بھی ہمیں عطا کیا گیا ہے وہ سب ہماری تربیت کے لیے ہے. بس یہ فیلنگس بھی انسان کی, ان فیلنگس کا جو سب سے بڑا اظہار کا زمانہ ہے وہ 17 سے 27 سال ہے. یہ چیز وہاں بھی نقل کی تھی, یہاں پہ بھی نقل کر رہا ہوں. یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اسلام کی نگاہ میں شادی, اسلام کی نگاہ میں ایبسلیوٹ اگر ایک نظر پوچھی جائے کہ جناب ایک بتائیے کیا ہے, 17 سے 27 سال, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیٹس آل, اس سے نہ پہلے نہ اس کے بعد, نہیں, اس سے پہلے بھی ہو سکتی ہے, اس کے بعد بھی ہو سکتی ہے. اب جو 28 اور 29 سال کے ہو گئے ہیں مولانا آپ نے تو بالکل ہی دروازہ بند کر دیا 27 سال کے, کہ نہیں, ایک مناسب عمر, اچھی عمر شادی کے لیے. کیوں؟ یہ فیلنگس کے اظہار کا زمانہ ہے, یہ وہ ایج ہوتی ہے کہ جہاں پر انسان کی فیلنگس دل سے نکل رہی ہوتی ہیں. بعد میں تو کمپنسیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے, ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے شوہر بیوی کو کے ساتھ, اور بیوی شوہر کے ساتھ ایڈجسٹ کر رہی ہوتی ہے اپنے آپ کو, لیکن فیلنگس کے اظہار کا جو زمانہ ہے وہ کیا ہے, 17 سے 27 سال. یہ زمانہ کیوں کہا گیا ہے 17 سے 27 سال؟ اس سے پہلے بھی ممکن ہے. یعنی یہ 10 سال جو ہیں, یعنی اس سال سے شروع ہو, اس سال سے ختم ہو. اب ضروری نہیں کہ ہمارے معاشرے میں ہم کہیں 17 سے شروع ہونی چاہیے. اب بچے جا کے کہ ابا کہتا ہے ابا مولانا نے کہا ہے کہ 17 سال ہو گئے. نہیں, جسمانی بلوغت کے ساتھ ساتھ عقلی بلوغت بھی ضروری ہے. چنانچہ 17 وہ ایج ہے کہ جہاں سے فیلنگس اپنا اظہار شروع کرتی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جاتی ہیں. لہذا کہا ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب اس بیل کو ایک کھوٹے سے باندھ دیا جائے, جی کہیں نہ کہیں جو ہے یہ لاوالی فکریں ادھر ادھر جا رہی ہوتی ہیں, مسکراتے چہرے ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں, فیلنگس کا اظہار سوشل میڈیا پہ کر رہی ہوتی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک تجوری ہو کہ جہاں پر یہ ساری اپنی فیلنگس کو جمع کرتا رہے. بہتر زمانہ یہ ہے. کیسے شروع کریں, کہاں سے شروع کریں, یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. کیونکہ ہم دیکھیں یہاں جو کچھ ڈسکس کر رہے ہیں وہ قرآن اور اسلامک فیملی کے عنوان سے ڈسکس کر رہے ہیں. لعلکم تتقون, تاکہ تقوی ہے. تقوی یہ نہیں کہ صرف مسجد بیٹھ کر تسبیح گمانی ہے ہم نے. تقوی یہ نہیں کہ صرف اللہ ہو اللہ ہو کرنا ہے. نہیں, تقوی یہ کہ عملی زندگی میں, عملی زندگی میں سے کیا, وہی دعا جو آپ پڑھتے رہتے ہیں اس ماہ مبارک رمضان میں ہر نماز کے بعد پڑھنا مصحف ہے. اللہم ادخل علی اہل القبور السرور, اللہم اغن کل فقیر. کل یعنی روئے زمین پر جتنے فقیر ہیں سب کو غنی کر دے. اللہم اشبع کل جائع, جتنے بھوکے ہیں سب کو کھانا کھلا دے. اللہم اکسر کل عریان, جتنے بے لباس سب کو لبا دے. اللہم اقض عنا الدین, اور پھر اللہم اشف کل مریض, اللہم فک کل اسیر, اللہم اصلح کل فاسد امور المسلمین. پوری دعا ہے. یہ کون سا تقویٰ ہے؟ سوسائٹی ہے. بھوکا کہاں ملے گا؟ مسجد میں. بے لباس کہاں ملے گا؟ مسجد میں, امام بارگاہ میں. کرب و بلا اور مصیبت اور پریشانی والا کہاں ملے گا؟ سوسائٹی میں ملے گا, پڑوس میں ملے گا, گلی میں ملے گا, کوچے میں ملے گا, بازار میں ملے گا. یہ ہے تقویٰ. اور پھر دو دفعہ معاشی مشکلات کا ذکر کیا ہے دعا میں. اللہم اغض عنا الدین, کہ ہمارا بھی دین اور ہمارا بھی جو قرض ہے وہ ادا کر دے, اور ہر مقروض کا قرض ادا کر دے. دو مرتبہ اکنامکس کو یہاں پر بتایا گیا ہے. یعنی تقوی یہ ہے کہ اپنی سوسائٹی میں جاؤ. لہذا ہم جو کچھ بھی یہاں ذکر کر رہے ہیں وہ اس لعلکم تتقون کے تحت ہے کہ ہم ماہ رمضان میں جمع ہوئے, اپنا وقت دے رہے ہیں عبادت کے عنوان سے, کہ ہم یہاں سے تقوی کی کچھ پریکٹس لے کر اٹھیں. اور تقوی کی ایک پریکٹس کیا ہے؟ قو انفسکم واہلکم نار, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. بس تقوی جس کا ذکر ہے, جس کے لیے روزہ واجب کیا گیا ہے, ایک تقوی کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ, اور پھر اپنی سوسائٹی کو گناہوں سے بچاؤ, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو پرابلمس ہیں تمہاری سوسائٹی کی, ایجوکیشنل پرابلمس ہوں, ایتھکس پرابلم ہوں, سوشل ہوں, کسی بھی قسم کی ہوں, ان سب کو سالو کرنے کی کوشش کرو. اور خود یہاں پر صرف ایک نقطہ دے کے گزر جاؤں, یہ کل کا لفظ ہے, یہ ہماری ہمت کو بلند کرنے کے لیے. اللہم اشف کل مریض. خوب, اگر سارے کام اللہ ہی نے کرنے ہیں تو پھر دعا کا کیا فائدہ؟ ہم کہیں اللہ تو کر لے, جیسے کہ حضرت موسیٰ کے اذ باندھا ورب کا فقاتل, تو تمہارا خدا جائے لڑے. جو خدا کرے تم نے کرنے ہیں. یعنی یہ نہیں کہو کہ دعا کرو اس کے بعد اللہ صلی اللہ محمد والے محمد چہرے پہ ہاتھ پیرا چلی 1 2 3 4 9 2 11 ہو جاؤ ختم. نہیں, یہ تم نے سٹیپ اٹھانا ہے, تم نے کرنا ہے, تم اہل تقوی بنو. اپنی سوسائٹی میں ڈھونڈو کہ کون لوگ ایسے افراد ہیں جن کو مدد کی ضرورت ہے, مدد اخلاقی, مدد مالی, مدد نفسیاتی, مدد وقت ان کو دیا جائے, اسکل کے ذریعے سے ان کی مدد کی جائے. یہ ہے تقوی. لہذا تقوی کا معنی ذہن میں رہے کہ تقوی صرف مسجد میں اور گھر میں بیٹھ کر اللہ ہو اللہ ہو کرنا نہیں ہے, بلکہ تقوی یہ کہ اپنی سوسائٹی میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو اور اپنی سوسائٹی کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. بس تقوی کا معنی پتہ چل گیا. اب آ جائیے دوبارہ سے, یہ جو زمانہ ہے, آئیے قرآن کی طرف رجوع کریں. ایک نوجوان ہے جو اپنے شہر سے نکلا ہے ہجرت کر کے, اس کی جان کو خطرہ ہے, اور وہ ایک دیار غیر میں پہنچتا ہے, ایک ایسی جگہ جو اس کا وطن نہیں ہے, اجنبی لوگ ہیں, اور دیکھتا ہے کہ حوض یا نہر کے کنارے کچھ لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں. پھر نگاہ ڈالتا ہے دیکھتا ہے کچھ خواتین ہیں کہ جو اپنی بکریوں کو روکے ہوئے ہیں. جاتا ہے ان سے سوال کرتا ہے کہ تمہارا کیا مسئلہ ہے, تو اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلا رہے؟ تو وہ کہتی ہیں کہ یہ مرد یہ موجود ہیں, جب مرد یہاں سے چلے جائیں گے ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گے. یہ نوجوان ایک ڈول ڈالتا ہے, پانی کھینچتا ہے, ان کی بکریوں کو پانی پلاتا ہے اور پھر آ کر درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اے خدا, جو تو مجھے عطا کرے گا میں اس کا محتاج اور فقیر ہوں. یہ وہ نوجوان ہے جو جان کے خوف سے ہجرت کر رہا ہے اور راستے مشکلات صعوبتیں برداشت کی ہیں, مگر اس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سوال کرتا, لیکن اس کی غیرت مردانے کی آڑے آتی ہے اور سوال نہیں کرتا, پانی پلا کر بیٹھ جاتا ہے. لڑکیاں وقت سے پہلے گھر پہنچ گئیں, باپ نابینا ہے. یہ گھرانہ ہے حضرت شعیب کا, یہ حضرت شعیب کی دو بیٹیاں ہیں جو پانی پلانے گئی تھیں. حضرت موسیٰ نے پانی پلایا, باپ نے اندازہ کیا کہ آج بیٹیاں وقت سے پہلے گھر آ گئی ہیں. معمولاً ٹائم لگتا تھا, مرد پانی پلاتے تھے پھر ان کو ان کی باری آتی تھی. آج کہ آج کیا مسئلہ ہے بتاؤ؟ کہا کہ آج ایک بندہ خدا تھا, اس نے یہ فعل انجام دیا ہمارے لیے. کہا کہ اچھا, کہا کہ اس کو لے کر آؤ. اور ایک بیٹی نے کہا بابا اس کو اجر دیجئے, اس کو اس کی جزا دیجئے کیونکہ یہ قوی بھی ہے اور امین بھی ہے. یہ کیوں کہا؟ کہا کہ لے کر آؤ. یہ دوبارہ لڑکیاں گئیں حضرت موسیٰ کے پاس اور کہا کہ ہمارے والد نے بلایا ہے. کہا کہ مجھے راستہ نہیں آتا. کہتا ٹھیک ہے آپ ہمارے پیچھے چلیں. کہا کہ نہیں, ہم خواتین پر پیچھے سے نگاہ نہیں ڈالتے. کہا کہ اچھا کیا کریں؟ کہا کہ میں آگے چلتا ہوں آپ پیچھے چلیں, جہاں مڑنا ہو وہاں آپ کنکر پھینک دیے گا میں مڑ جاؤں گا. ٹھیک ہے, اس طرح چلے اور گھر پہ پہنچے. حضرت شعیب نابینا ہے, بیٹی نے کہا بابا یہ قوی بھی ہے اور امین بھی ہے. کہا کیسے کہہ رہی ہو؟ کہ قوی یہ ہے کہ اس میں طاقت ہے مینج کرنے کی, موجودہ وسائل کے ساتھ زندگی کو چلانے کی قدرت رکھتا ہے, پاور ہے اس کے پاس. اس نے ڈول کے ذریعے سے مثلا یہ تھکا ہوا تھا, بھوکا تھا, پیاسا تھا, خستہ حال تھا, لیکن اس نے ہمارے بکریوں کے لیے پانی کی سرابے کے اندر قوی ہے, قدرت مند ہے اور امین بھی ہے. کہا امانت دار کیسے؟ کہا کہ یہ ہمارے آگے چلا, یہ ہمارے پیچھے نہیں چلا, یہ لوگوں کی ناموس میں نگاہ کرنے والا نہیں ہے. وہاں جب بتایا کہ اس طریقے سے امان ہے, اس کا مطلب پتہ چلا کہ رشتے کے لیے دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. ایک یہ کہ آپ جس رشتے کو اپنانا چاہتے ہیں اس میں دو چیزیں بنیادی جو قرآن نے کہا ہے وہ دیکھیں. پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز وہ ہے قدرت, مینجمنٹ, پلاننگ. یہ ہونی چاہیے. جس کو امام نے کہا کہ اس کے بعد تھوڑا بہت مال ہو جس سے زندگی کو رن کر سکے, وہ بالآخر انسان بیوی لائے گا تو سرخی پاؤڈر کا کچھ نہ کچھ تو خرچہ ہو گئی نا, کہیں باہر لے جائے گا, آئے گا, بائک پہ لائے گا, بائک میں پیٹرول ڈلوائے گا, کچھ نہ کچھ تو خرچہ ہی ہوگا نا. ایسا تو نہیں کہ خالی جو ہے وہ جیب جو ہے کہ چلے جائے اللہ توکل چلتے ہیں, نہیں, کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے. تو مینجمنٹ ہونی چاہیے, قدرت ہونی چاہیے. یہ قدرت جسمانی بھی ہے, قدرت ذہنی بھی. آج کی مینجمنٹ کی دنیا میں آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ ہیں کہ جو بزنس کر رہے ہیں آن لائن بزنس ہے. اب میں اس کے فقہی اور شرعی مسائل پہ نہیں جا رہا ہوں کہ وہ درست ہے یا غلط ہے, لیکن آن لائن بزنس ہو رہا ہے. خوب, کام ذہن سے چل رہا ہے, ذہن جس کا تیز ہے وہ مارکیٹنگ کی دنیا میں آگے ہے. پہلی چیز جو انہوں نے بتائی کہ اس میں قدرت ہے, اس میں پاور, اس میں اسکلز ہیں, اس میں صلاحیت ہے, اس میں پاور ہے. دوسری چیز کا امین ہے, امانت دار ہونا چاہیے, ناموس کا امانت دار, مال کا امانت دار, اپنی خواہشات نفس کا امانت دار، اللہ نے جو روح اسے عطا کی، جو نفس عطا کیا اس کا امانت دار، اس کے والدین نے جو تربیت کی ہے اس کا امانت دار۔ یہ بنیادی دو صفات ہیں، یعنی کہا جاتا ہے کہ بنیادی ترین دو صفات، کفو ہونا چاہیے، ہم پلہ ہونا چاہیے، مومن ہونا چاہیے، سید اور غیر سید ہونا کوئی شرط نہیں ہے، بنیادی صفات یہ ہیں۔ اور جو بنیادی تو قرآن کی صفات ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ قدرت مند اور پلاننگ رکھنے والا، منصوبہ ساز۔ اور دوسری جو صفت بیان کی قرآن نے وہ ہے امانت دار ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر ایک گفتگو روک کر چھوٹی سی عرض کروں گا، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولانا لو میرج جائز ہے؟ تو میں نے کہا کوئی مجھے شادی ایسی بتائی کہ جس میں انسان نفرت کرتا ہو شادی کرے۔ نفرت کی بنیاد پہ شادی نہیں ہوتی ہے، محبت کی بنیاد پہ شادی ہوتی ہے۔ لیکن لو میرج کا جو تصور آپ کے ذہن میں ہے، معاشرے کے ذہن میں ہے، سوسائٹی جس کو لو میرج کہتی ہے کہ بھاگا کے لے جاؤ، کورٹ میرج کر لو وغیرہ وغیرہ، نہیں، اسلام اس لو میرج کو نہیں مانتا، اصلا وہ میرج ہی نہیں ہے، خصوصاً شیعہ مکتب کے مطابق وہ شادی نہیں ہوگی جو والدین کی مرضی اور ان کی رضا کے مطابق لڑکی کے ولی کی اجازت کے بغیر ہو، وہ شادی نہیں ہوگی۔ لیکن اسلام کا لو میرج ہونی چاہیے، اصل میرج کی بنیاد ہی لو پر ہے، محبت پر ہے، اشتراک کی محبت پر ہے، مرد اپنی محبت ڈالے زندگی میں، عورت اپنی محبت ڈالے تب جا کر۔ اگر پانی میں صلاحیت نہ ہو رنگ کو گھلنے کے لیے، اب جتنا رنگ گھولیں گے، پانی میں صلاحیت نہیں ہوگی، وہ رنگ نہیں گھلے گا، رنگین نہیں ہوگا پانی، رنگ اپنا رنگ چھوڑے گا، پانی اپنی جذابیت لے گا، تب جا کے جو ہے شربت بنے گا، توجہ رکھیے گا۔ لہذا محبت کی بنیاد ہی اسلام میں لو میرج پر ہے، لو میرج کا وہ تصور نہیں، یعنی انسان بالآخر کسی کو دیکھے گا، تصویر دیکھے گا، بات کرے گا، کوئی چیت کرے گا، کوئی ملے گا، کوئی جو لے گا، کچھ نہ کچھ تو کرے گا، جتنی اجازت دی اسلام نے تب جا کے وہ انتخاب کرے گا۔ معذرت کے ساتھ انتہائی یعنی نہ گفتہ بھی مثال ہے، لیکن پھر بھی میں کہہ رہا ہوں، معذرت کے ساتھ انسان جو ہے وہ ایک شرٹ لینے بھی جاتا ہے تو اپنے دوست کو لے جاتا ہے، آوے چل میرے ساتھ، پہن کے دیکھتا، گھوم کے دیکھ، آئینے میں دیکھے گا، تو بتا بھائی میں کیسا لگ رہا ہوں، یا سہیلی دوسری سہیلی کو لے جائے گی، کیسا لگ رہا ہے تم بتاؤ، خود بھی دیکھے گی، وہ بھی دیکھے گی۔ ایک سوٹ کے لیے گھنٹوں صرف کرتے ہیں، تاکہ ایک سوٹ جو سال دو سال آپ کے پاس چلے گا، اس کے لیے آپ اتنا وقت صرف کرتے ہیں، اتنے کانشیس ہوتے ہیں، اتنے شعوری ہوتے ہیں کہ جناب خود بھی دیکھیں گے، دوسرے سے بھی رائے لیں گے، لیکن زندگی کے لیے، اپنانے کے لیے، اصل جس طریقے سے یہ بھیڑ چال معاشرہ چل رہا ہے، تو نہ جانے آن لائن شادی ہونے لگیں گی میرے خیال سے، واقعی یہ بھی ہونے لگا ہے، آن لائن شادی بھی ہونے لگی ہیں، یہ تو چیزیں ہیں۔ تو اسلام نے اجازت دی ہے کہ پیار و محبت کا رشتہ ہونا چاہیے، اخلاق کو دیکھیں، کردار کو دیکھیں، حسب نسب کو دیکھیں، لڑکی کے اس کے ماموں کو، اس کے والدین کو، اس کے گھر کے اخلاق کو، تعلیم کو، دین کو، ایمان کو، حجاب کو، پردے کو۔ اصل لوگ، بہت سے لوگ استخارہ بھی، میں استخارے کے حق میں نہیں، استخارے دیکھتے ٹھیک ہے، لیکن استخارہ یہ نہیں بتائے گا کہ آپ کی لڑائی ہوگی نہیں ہوگی، آپ کے شوہر کی تنخواہ کیا ہوگی، طلاق ہوگی نہیں ہوگی، نہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جن کی استخارہ نہیں دیکھا تھا، شادی بہت اچھی چل رہی، بہت سے لوگ ہیں جن کے لیے استخارہ دیکھا تھا اور طلاق ہو جاتی، مولانا طلاق ہو گئی، استخارہ دیکھا، میں نے استخارہ نہیں تھوڑی بتایا کہ طلاق ہوگی نہیں ہوگی، یا استخارے نے اسٹاپ کر دیا تھا کہ بس اب جو کچھ بھی ہے بس یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کر سکتے تم، نہیں۔ اس کے بعد مرحلہ آتا ہے بلڈ کرنے کا۔ امام خمینی خود اسی کتاب میں طلوع عشق میں رہبر معظم فرماتے ہیں، امام خمینی ایک جملہ کہتے تھے، بروید زندگی را تعمیر کنید بسازید، جاؤ تم دونوں مل کر دونوں زندگی کی تعمیر کرو، نہ صرف مرد نہ صرف عورت۔ یہ اسلامی فیملی کے خد و خال۔ بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کیسے زیادہ ہے، ہمارے پاس بیوی جو ہے وہ اکڑی بیٹھی ہوئی ہے، یہ شوہر اکڑا بیٹھا ہوا ہے، ٹیڑھے ہونے کے لیے تیار نہیں، جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پہلے پھر سمجھایا جاتا ہے، کیونکہ میری مسز بھی کاؤنسلنگ کے کاموں میں ہیں، تو کبھی دونوں مل گئے، کبھی الگ الگ، جس طرح بھی ہوتا ہے کوشش کرتے ہیں کہ سمجھایا جائے، زندگی کی تعمیر ہوتی ہے، پھر اخلاق کا کردار ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ دو بنیادی صفات ہیں، اور اس کے لیے میں نے ایک کسی موقع پہ میں نے کہا تھا کہ پسند آپ کی ہونی چاہیے، پسند کو آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا، एक लड़का और एक लड़की, बैचलर कमारी लड़का और लड़की, उसका शरई हक है इंतखाब करना। ये हक खुदा ने भी आपसे नहीं छीना। अब जिनकी हो गई है जी, अब इस आगे क्या हो, जिनकी हो गई वो सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर तस्बीह दरबा पढ़ो, जिनकी नहीं हुई उनके लिए गुंजाइश बाकी है। दुरूद भेजो मोहम्मद व आल मोहम्मद। ये कवारों की हिम्मत अफजाई के लिए था या उनके लिए जिनका वक्त गुजर गया है जी? दोनों के लिए था। मिल के दुरूद भेजो मोहम्मद व आल मोहम्मद। जिंदगी की तरबियत करेगा। दूसरा आता है खुद मियां बीवी का अखलाक और किरदार पर। यहीं से मैं शुरू कर रहा हूँ बहुत तेजी से। अब इसमें बहुत सारी गुंजाइश है गुफ्तगू की, मैं सबको सरफ नजर कर रहा हूँ। मियां बीवी का किरदार क्या होना चाहिए? यही आयत जो मैंने पढ़ी, कौन फसलों वाली को नारा। हम मर्द हजरात ये समझते हैं, हमारा मर्द हजरात के जहनों में खन्नास भरा हुआ है माजरत के साथ, हम सुपर हैं। नहीं, औरत को नाकुस अलकल समझते हैं। खुदावंद आलम ने पहले किसको बालिग किया? आवाज नहीं आ रही जी, जोर से बोले। औरत को, औरत खवातीन नहीं बोल रही जी। 9 साल की उम्र में बच्ची बालिग हो जाती है। बकौल किसी साहिबा के ये मर्द पूरे घोड़े हो जाते हैं जब जाके इन पर नमाज वाजिब होती है। बच्चियाँ फूल जैसी होती है 9 साल में बालिग हो जाती। बुलूगत के क्या मतलब है? नमाज वाजिब, इबादत वाजिब हो गई ना, नमाज रोज़ा वाजिब हो गया। और इबादत के लिए शर्त क्या है? बुलूग अक्ल, शऊर। तो किसको ज़्यादा पहले शऊर दिया अल्लाह ने? ये यूँ कहूँ, किसको पहले शऊर दिया अल्लाह ने? सादी सी बात है, औरत को पहले शऊर दिया अल्लाह ने, क्योंकि उससे काम कुछ और लेना है। वो कालिब है, उस कालिब के ज़रिए से उम्मत की तामीर करनी लगता है। उस कालिब को पहले बुलाकर अपनी बारगाह में उसको पहले तैयारी करने का हुक्म दिया है, उसकी तरबियत का हुक्म है। बकौल किसी के मतलब ये लड़के घोड़े हो जाते 15 साल के, फिर जाके वाजिब होती है उन पर। ज़रूरी नहीं कि 15 साल की उम्र पर। ये भी एक हमारे वालदैन के जहनों में है कि जब बेटे नमाज क्यों नहीं पढ़े, बेटे 15 साल के नहीं हुए मौलाना। नहीं, आजकल जो है वो बुलूगत की तारीफ शायद 13 साल की उम्र में भी सादिक आ जाए, उसकी जो निशानियाँ बयान की गई हैं। उस लिहाज से वालदैन तवज्जो रखें कि अपने बच्चों की बुलूगत को सिर्फ 15 साल तक ना रहने दें, बल्कि क्या उसकी जो दूसरी निशानियाँ बयान की गई फ़िक़्ह किताबों में उस तरफ रुजू करें। ये जो अल्लाह ने ज़नशोहर को पैदा किया है, लितस्कुनु इलैहा, वो क्या है? लितस्कुनु इलैहा, या फिर तैयार में अल मेहदी एजुकेशनल सोसाइटी, आजकल तो खैर नहीं जा रहा हूँ लेकिन कुछ अर्से काफ़ी जाना हुआ था, तो उसमें एक पूरा हमारा मौजू ही शादी के उनवान से था और जन शोर की मोहब्बत के उनवान से। तो उसमें आयत ये पढ़ी, लितस्कुन इलैहा, कि अल्लाह ने जोड़े बनाए हैं तुम्हारे और उन जोड़ों के ज़रिए से ताकि तुम सुकून हासिल करो। बस अगर किसी की ज़िंदगी में सुकून है कि वो ऑफिस के झमेलों से घर जाए तो बीवी का मुश्ताक चेहरा देखकर उसको सुकून हासिल हो, तो ये आया कुरान है। और ख़ुदा ने कहा कि हम उसको निशानी बनाया है। ये जो सुकून तुम्हें मिल रहा है अपनी अपने कपल से, अपने शोहर से, अपने बीवी से, ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। निशानी किस लिए होती है? यानी पता, ये अल्लाह कहते हैं मेरा पता हासिल करना चाहते हो तो अपने जन शोहर के पास जाओ, शोहर बीवी के पास, बीवी शोहर के पास। अगर तुम्हें सुकून मिल रहा है तो ये खुदा की आयत है, खुदा की निशानी कि दो नामहरमों को, दो अलग मिजाजों को, दो अलग तरबियत पाने वाले इंसानों को, जिनका मिजाज, जिनकी फीलिंग्स, जिनका कल्चर भी शायद अलग अलग हो, बाज़ औक़ात उनको बाहम शीरो शकर कर देता है, बाहम शीरो शकर कर देता है। तो वो जो रखिएगा, اسلامی فیملی کا دوسرا پارٹ کہاں پہ سمجھ میں آتا ہے؟ جہاں پہ زن و شوہر رشتہ ازدواج منسلک ہو جائے. خدا کہہ رہے ہیں لتسکنوا الیہ. اب کیا ہماری فیملیز واقعی ایسے ہی ہیں کہ شوہر جو ہے وہ آفس کے جھمیلوں سے جو ہے نجات پا کے گئے, چلو جی اب گھر چلتے ہیں, پتہ لگے بیگم صاحبہ جو ہیں وہ کسی اور حلی میں, کسی اور انداز میں, کسی اور مزاج میں استقبال کر رہی ہیں. اجی آپ کو تو لسٹ دی تھی وہ لے کر نہیں آئے, شوہر نے سانس نہیں لیا, ابھی جو ہے وہ بریف کیس نہیں رکھا, ابھی منہ نہیں دھویا, لسٹ کا جناب مطالبہ پہلے ہو جاتا ہے. یا مثال کے طور برعکس ہوتا ہے کہ شوہر ابھی گھر میں آیا نہیں, یہاں پہ چائے بنا دو, آرڈر شروع ہو گئے, کوئی آیا تو نہیں تھا, کسی کا فون تو نہیں آیا تھا, یہ شروع ہو جاتا ہے. نہیں لیتا سکون ہو لیا, شوہر بیوی کے پاس جائے اور بیوی شوہر کے پاس جائے. آپ دیکھیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی, یہ خود مولا فرماتے ہیں جب میں فاطمہ زہرا پہ نگاہ ڈالتا تھا تو میرا سب ہم غزن دور ہو جاتا تھا فاطمہ کے چہرے کو دیکھنے سے. یعنی ہمارے زن شوہر کو بھی ایسے ہی ہونا چاہیے کہ جب میں اپنی زوجہ کے چہرے پہ نظر ڈالوں. جی اب وہ جن کی شادی نہیں ہوئی ہو وہ ان کے آگے سوال یہ نشان ہے, یہ ان کے لیے کہ جن کی شادی ہو چکی ہے. لتسکنوا الیہا, توجہ رکھیے گا, سکون ملے زوجہ کے پاس, شوہر کو بیوی کے پاس سکون ملے, یہ ہے قرآنی زندگی. اور جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ مولا علی آئے, یہ وہی زمانہ ہے کہ جب حق خلافت غصب ہو چکا ہے تو بیوی باہر نہیں جا پا رہی ہیں, بعض اوقات باہر گئی ہیں, ہر وقت تو باہر نہیں جا سکیں, لیکن اندر رہ کر بھی باہر کے جو سیاسی حالات اجتماعی حالات ہیں ان سے باخبر تھیں. یا علی میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ وقت یہ آگے میں سلام کرتا ہوں, لوگ جواب نہیں دیتے. یہ غم خوار ہے, یہ بیوی غم خوار ہے, علی میں فی الحال نہیں جا پا رہی ہوں لیکن مجھے اندازہ ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ابو الحسن مجھے اندازہ ہے, یہ غم خوار ہے. غم خواری دوسرا بنیادی عنصر ہے سکون کے ساتھ ساتھ. اگر ہم اور آپ اپنے گھروں میں غمخوار ہیں اپنی شریک حیات سے یا شریک حیات سے تو سمجھ جائیے ہماری فیملی اسلامی فیملی ہے. تیسرا عنصر جو ہونا چاہیے وہ ہے ٹرسٹ, بھروسہ. توجہ رکھیے گا, یہ بہت بڑا عنصر ہے. اور اکثر ہم خود اپنے ہاتھوں سے کلہاڑی چلا رہے ہوتے ہیں, اس بھروسے کے شاخ پر خود بیٹھے ہوئے خود کلہاڑی چلا رہے ہیں اور اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں. چھپانا, ہڈن کرنا, مخفی رکھنا, نہیں بتانا, ہاں ہوں کرنا, یہ سب کیا ہے؟ یہ بھروسے کو, ٹرسٹ کے رشتے کو در حقیقت ختم کر رہا ہے. وہ وجود جو سب کچھ چھوڑ کر, توجہ رکھیے گا, ایک میری بہن کی شادی ہوئی تھی تو میں نے ایران سے خط لکھا تھا, وہ پتہ نہیں ایک دفعہ چھپا بھی تھا طاہرہ میں, وہ پھر ہاتھ سے لکھی ہوئی یادداشتیں پھر ادھر ادھر ہو جاتی ہیں اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ضائع ہو جاتی ہیں. تو وہ جس نے بھی پڑھا اس کو اچھا محسوس ہوا, کاش کہ اگر وہ یہاں ہوتا تو کچھ جملے میں اس کے پڑھتا, کس طرح خواتین ایثار کرتی ہیں اپنے شوہروں کے لیے, سب کچھ چھوڑ کر آنا, نئے گھر میں زندگی بسر کرنا, نئے وجود کے ساتھ اس کی زندگی میں شامل ہو کر, اس کو اپنی زندگی میں شامل کر کے زندگی کی تعمیر کرنا, یہ بہت بڑا ایک جہاد ہے عورت کا. اسماء بنت امیس کہتی ہیں رسول اللہ خطبہ دے رہے تھے, جہاد یہ, جماعت یہ, فضیلت یہ, صدقہ یہ, کام کاج یہ, بازار یہ, تجارت یہ. اسماء بنت امیس نے کہا یا رسول اللہ یہ سارے فضائل مردوں کے لیے, ہم عورتوں کے لیے کیا ہے؟ کہا کہ عورت کا جہاد کیا ہے؟ حسن التباؤل, اچھی شوہرداری, اچھی شوہرداری عورت, یہ اس کا جہاد ہے. اور بعض اوقات ہم اس جہاد کے اسباب بھی عورت سے چھین لیتے ہیں. لہذا پہلی چیز کیا ہے؟ سکون. یعنی زن و شوہر کو ایک دوسرے کے پاس سکون ملے, کہ میں دیکھوں اپنے شوہر یا اپنی بیوی پہ نظر ڈالوں تو مجھے سکون ملنا چاہیے. اللہ نے کہا ہے, یہ قرآن نے کہا ہے. اب بہت سے لوگ ہیں کہ وہ گھر سے باہر جائیں تو ان کو زیادہ سکون ملتا ہے. ایک ہمارے دوست کی شادی ہوئی تو دیکھا شادی کے اگلے دن پارک میں اکیلے بیٹھے ہوئے, تو بھائی آپ کی تو شادی ہوئی, گھر جائیے آپ, कहेंगे आज अगर आज जल्दी चला गया तो बेगम कहेंगी अच्छा ये जल्दी आ जाते हैं, लिहाजा अपने टाइम पे जाऊंगा ताकि उसका अंदाजा हो कि शौहर हमेशा देर से घर आता है। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वक्त तकरीबन पूरा हो गया, इंशाल्लाह सवाल तो कोई नहीं होगा। ट्रस्ट का रिश्ता बाकी रहना चाहिए, ताल्लुक बाकी रहना चाहिए। बाज़ वक़्त इंसानियत हम सर्व कर लेते हैं। जनाब जहरा और जनाब अमीरुल मोमिनीन की जिंदगी उठा के देखिए किस तरीके से बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़यान यख़रुजु मिन्हुमा लुलु वल मरजान। इनके दरमियान एक हद फासल है, न अली जहरा पे गज़बनाक न जहरा अली पे गज़बनाक, बैनहुमा बरज़खुन, एक पर्दा एक रिश्ता मौजूद है दोनों शौहर का। ला यबग़यान, एक दूसरे पे चढ़ाई नहीं करते, नऊज़ु बिल्लाह, एक दूसरे से नाराज़ नहीं होते। फिर जब ये घर होगा तो यख़रुजु मिन्हुमा लुलु वल मरजान, यहाँ से हसन हुसैन जैसे लूलू और मरजान जो है तरबियत पाएंगे। लिहाजा ये ख़ुद हमारी एक तरजीह होनी चाहिए कि हम वज़ाइफ़ बताएं। अक्सर देखने में आया बकौल एक साहब के कि 26 साल उन्होंने कभी अपनी ज़ौजा से मुस्कुरा की बात नहीं की, जिसके लिए मुस्कुराहट खुदा ने दी ही इसीलिए थी कि बीवी से मुस्कुरा के बात करो। ये बदबخت इंसान जो 26 साल बीवी से बगैर मुस्कुरा के बात करता रहा, तवज्जो कीजिए, वो इंसान होगा क्या होगा। या बाज़ औक़ात बीवी मसलन चाय पानी लेके आती है, तशक्कुर का लफ्ज़ जो है थैंक यू, तशक्कुर शुक्रिया आपने बड़ी ज़हमत की, असल नहीं बीवी को इंसान नहीं समझते। और अगर ये बीवी हड़ताल कर दें इसी माह रमज़ान में तो आपकी सहरी रफ्तारी का जो आलम होगा वो आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। हुस्न तबाउल का है, बेहतरीन शौहर दे, लेकिन शौहर दे का मतलब ये नहीं कि उनके जो बुनियादी हकूक़ हैं वो भी सब कर लिए जाएँ। बहरहाल ये शिकवा जवाब शिकवा दोनों तरफ से है, औरतों की तरफ से शिकवा भी है, मर्दों की तरफ से जवाब शिकवा भी है, मर्दों की तरफ से शिकवा है, औरतों की तरफ से जवाब शिकवा भी है। बहरहाल वक्त के दामन गुंजाइश नहीं है, वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं बाज़ औक़ात इंसान असल बीवी को इंसान नहीं समझता। मोमिना तो दूर की बात, सैयदा दूर की बात, सैयदादी दूर की बात, इंसान नहीं समझता। वो बच्चे चाय लेके खड़ी हुई है, हाँ हूँ कर रही है, इन्हें इंसान कह के शुक्रिया तशक्कुर। या बरक्स शौहर थका आ रहा है, एक शख्स रसूलुल्लाह के पास आया, कहने लगा कि या रसूलुल्लाह मेरी एक ज़ौजा है, मेरी ज़ौजा है, जब भी मैं आता हूँ दरवाज़ा खोल के मेरे इस्तकबाल करती है, वेलकम कहेगी, दरवाज़ा खोलेगी, जैसे ही महसूस होता है फ़ौरन जाएगी दरवाज़ा खोलेगी। खूब आपके जहन में भी हो काश के हमारी वाले भी आ जाए, खूब इंशाल्लाह के इसी तरह होगा। गिव एंड टेक वाला मामला, कुछ आप करें कुछ वो करें तो जब ही तो जन्नती फैमिली बनेगी ना। जब जाता हूँ तो दरवाजे तक जाती है, खुदा हाफ़िज़ कहती है, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। मसलन जब परेशान होता हूँ तो कहती है कि किस लिए परेशान हो रहे, दुनिया के लिए, खुदा ने रिस्क का वादा किया। और अगर आखरत के लिए परेशान हो रहे हो तो खुदा तुम्हारी परेशानी में इजाफा करे, परेशानी में इजाफे की दुआ भी देती है। अगर आखरत के लिए परेशान हो तो खुदा तुम्हारी परेशानी में इजाफा करे ताकि तुम परेशान होकर राह निजात हासिल कर सको। तवज्जो किया आपने, शौहर आए तो इस्तकबाल, शौहर जाए तो दरवाजे के पीछे पीछे खुदाफजी के दरवाजा बंद कर चले जाए, तूफान गया वो वाला नहीं, ये नहीं मेरे शौहर मेरा मजाजी खुदा जा रहा है। और परेशान हो तो कहेगा अगर दुनिया के लिए परेशान हो तो डोंट वरी, परेशान नहीं हो, खुदा ने वादा किया। शेख सादी के बच्चे पैदा हुआ, थोड़े दिन बच्चे के दांत निकलने लगे, बच्चे के मुँह में उंगली दी तो बच्चे ने काटा, परेशान हुए, सर खुजा के बैठ गए। बीवी ने पूछा क्या हुआ, कहेंगे बच्चा के दांत निकले हैं, अब रोटी चले दो खा देते, अब तीन की जरूरत पड़ेगी। कहा कि जिसने दांत दिए हैं वो रोटी भी देगा, हर कस के दान दान दांत नान हम दांत, जो रोटी देगा जो दांत देगा वो रोटी भी देगा। ऐसी बीवियाँ भी होती, برعکس بھی ہوتی ہیں. بہرحال میں ابھی مقایسہ نہیں کر رہا ہوں, بس آخری ایک دو لمحے, ایک دو منٹ کی زحمت ہے گفتگو تمام. یہ وہ چیز ہے جس کو ہم نے گین کرنا ہے, یعنی یہاں سے اٹھنے کے بعد ہماری بیہیویئر میں چینج آنا چاہیے. اس باتیں وہ نہیں ہیں کہ کوکاف کی جنوں والی باتیں کہ جناب سن کے خیالی پلاؤ پکائیں, بہت اچھا مولانا بڑا شکریہ آپ کا. نہیں, یہ ہماری عمل زندگی میں نظر آنے, کم سے کم ایک کلچر ہمیں ڈیولپ کرنا چاہیے تھینک یو کہنے کا, شکریہ کہنے کا. بیوی چائے لے کے آئے, شکریہ. کوئی ناک تھوڑی کٹ جائے گی مرد کی, ہم سمجھتے ہیں مردوں کی ناک کٹ جائے گی. اچھا پہلے زمانے میں مرد بچہ اٹھانا اپنی توہین سمجھتا تھا. الحمدللہ آج وہ زمانہ نہیں, آج برعکس ہو گیا, سارے تربیت کے انتظامات جو ہیں وہ شوہر کو دے دیے جاتے ہیں. لگتا ہے ایسا جب بچہ پالنا ہی صرف اور مرد کی ذمہ داری ہے, خواتین آزاد ہو جاتی ہیں. آج کا شوہر صرف شوہر نہیں ہے بلکہ وہ غم گسار بھی ہے, غم خوار بھی ہے. چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں بیہیویئر چینج کرنا ہوگا. یعنی ایک یہاں سے عہد کر کے اٹھیں, بیوی کوئی کام کرے شکریہ ضرور کہیں. امام فرما رہے ہیں من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق, جو مخلوق کے ہاتھوں ملنے والی کسی نعمت و آسانی پہ شکریہ ادا نہیں کرتا, وہ بدرجہ اولا اپنے رب کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا. جو بیوی کے چائے لانے پہ تھینک یو نہ کہے وہ خدا کے لیے کیا تھینک یو کرے گا. وہ بیوی جو شوہر کے گھر آنے پر اور سودا سلف لانے پر جو اس کی ڈیوٹی سے ہی اس کا شکریہ ادا نہ کرے, وہ اپنے رب کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتی. یعنی امام نو تربیت کرنا چاہ رہے ہیں کہ شکریہ کرنے کی عادت ڈالو, تھینک یو کرنے کی عادت ڈالو, تشکر و قدر دانی اور سپاس گزاری کی عادت ڈالو, تاکہ جب تم عام انسانوں کا اتنا شکریہ ادا کر دو جس نے سب کچھ تمہیں دیا ہے وہ ہنسی, اس کے لیے زیادہ سے زیادہ شکر ادا ہونا چاہیے. بچوں کے لیے بھی میں یہ کہوں گا کہ شوہر اگر بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے کام کرے تھینک یو کریں, آپ شکریہ ادا کریں, اور بچے اپنے والدین کے شکریہ ادا کریں, جائیں اپنے پیرنٹس کے ہاتھ چومیں. پہلے تو اماں گھر کے دیکھیں گے بیٹے کو آج ہوا کیا ہے, کہ آج کہاں سے آ رہا ہے. تھینک یو جب آپ کہیں گے تو پہلی دفعہ ایک دو دفعہ والدین تھوڑا سا ہلے جلیں گے, کیا وہ برخوردہ خیریت, آج گرمی لو تو نہیں لگ گئی, ڈسٹرب تو نہیں ہو گیا جی, اب پھر تو نکلنا ہی بند ہو جائے گا کہ یہ وہ بگاڑنے والا مولانا ہے. درود بھیجو محمد وال محمد. میرا نام مت لیے گا. کوئی والدین کوئی کام کرتے ہیں, ہم بھی شکریہ لگیں, تھینک یو بابا, تھینک یو ماما, شکریہ والد, امی ابو جو کچھ بھی آپ کہتے ہیں شکریہ. یہ کلچر آنا چاہیے ہمارے یہاں. الحمد للہ کچھ لوگوں کا انہوں نے جب جا کے پہلی دفعہ شکریہ ادا کیا تو والدین جو ان کو دیکھنے لگے خیریت ہے برخوردار کیسے, وہ اگر کہہ رہا ہے تو کہنے دیجیے, خوش ہونا چاہیے آپ کو. یا کسی کو کہا کہ جا کے اپنی بیگم شکریہ ادا کہیں گے مولانا کے جورو کو غلام بنانا چاہتے ہیں. الغرض یہ کہ شروع میں ہوگا, نیا نیا لگے گا, اپنائیت نہیں ہوگی, لیکن آہستہ آہستہ اپنائیت ہو جائے گی. یہ چیزیں پیار و محبت بڑھاتی ہیں, یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ میرا شوہر, میرا وجود, میرے وجود کی تکمیل کرنے والا میرے لیے کتنی چاہت کے جذبات رکھتا ہے. اسی طرح مرد یہ سوچے گا کہ اچھا یہ خانہ جو ہے وہ بیچلرز کے لیے نہیں ہے, زیادہ پریشان نہیں ہوئے یہ جو میں بیان کر رہا ہوں, کہ میری زوجہ جو ہے وہ مثال کے طور پر وہ میرے لیے کیا جذبات رکھتی ہے, اپنی نیند چھوڑ کے اٹھتی ہے, مجھ سے پہلے اٹھتی ہے, سحری کے انتظام کرتی ہے. مسئلہ بہت سخت ہے واقعی, دیر میں بھی سوئے, ساری صفائی کر کے بھی سوئے کچن کے, اور پھر سب سے پہلے بھی اٹھے, اور واقعی تو یہ جذبات, یہ احساسات, یہ قدردانی ہماری ہونے چاہیے. اور بھی نکات تھے, بہرحال وہ انشاءاللہ پھر کبھی, اگر آپ نے مجھے دیکھ کے فرار نہیں کیا, استقامت دکھائے, تو پھر کبھی صحیح باقی نکات کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یہ ہے اسلامی فیملی کے خد و خال. قرآن کے دسترخوان پر آئیں, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس, یہ ہدایت ہے, وبینات من الھدی والفرقان, یہ ہدایت ہے, فرق کرنے والا حق و باطل کے درمیان, بینات بنی واضح کھول کے بیان کرنے والا ہے. یہ وہ ماں ہے کہ جس میں ہمیں دعوت دی گئی ہے اللہ کی مہمانی کی طرح, وہ اللہ کے مہمان بنے, تو اللہ کے مہمان بننے کے لیے زن و شوہر کا، بچوں کا، پیرنٹس کا اخلاق و کردار چینج ہونا چاہیے. یہ ماہ رمضان چینج لانے کے لیے ہے، ماہ رمضان چینج کرنے کے لیے ہے، اپنے تھنکنگ اسٹائل کو، اپنے لائف اسٹائل کو چینج کرنے کے لیے. یہاں سے 30 دن کے پریکٹس کے بعد چینج ہونا چاہیے، نہ یہ کہ واپس زیرو پہ چلے جائیں. ابھی تو اوپر جا رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ 15 کے بعد عید کی شاپنگ ہوگی، پھر بازار ہوگا، پھر دھوم دھڑکا ہوگا، اس کے بعد آہستہ آہستہ جب عید پہ پہنچیں گے، جب انعام لینے کا وقت آئے گا، تو گویا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ساری جو ہے وہ محنت جو ہوتی ہے نا، جو کچھ بھی فصل تیار کی ہوئی ہوتی ہے، اسی کو آگ لگا دیتے ہیں شب عید اور عید کے دن، یہ عید کی شاپنگ میں. نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ خدا کی ضیافت کا، خدا کی مہمانی کا مہینہ ہے. اس میں آئیں، دسترخوان قرآن پہ بیٹھیں، دسترخوان اخلاق اہل بیت پر بیٹھیں، تاکہ جو ہے ہمارے اخلاق و کردار قرآنی اور اہل بیتی ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حقیقی معنی میں قرآن و اہل بیت کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو قرآنی تربیت کے سائے میں تربیت پانے اور تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہم ہمارے والدین ہیں تو انہیں بہترین والدین، اگر اولاد ہے تو انہیں بہترین اولاد، اگر زن و شوہر ہیں تو انہیں بہترین زن و شوہر، اگر ساس سسر اور والدین ہیں تو انہیں بہترین ساس سسر اور والدین بننے کی توفیق عطا فرمائے. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، بار لحاظ پرچم اسلام کی سربلندی، عالم کفر و نفاق کی نابودی کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. آئیے اس ساتویں شب میں اپنے مرحومین کو، اپنے اساتید کو، علماء و فقہا کو، شہداء کو، ذوی الحقوق کو، کہ جن کا کوئی بھی حق ہماری گردن پر ہے، ان کے حقوق کی ادائیگی، ان کی سپاس و قدردانی اور ان کے تشکر کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد پڑھ کر ان کو عیسیٰ کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اجتماعی طور پر الحمدللہ رب العالمین الرحمن